نبی کا پیغمبر کو پرسا یوں دیا جائے اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے نبی کا پیغمبر کو پرسا یوں دیا جائے اطراف مدینہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال المعصوم وليا في ابنة رسول الله أسوة حسنة حديث کی کتابوں میں یہ روایت امام دوازدہم حجت غائب کی طرف سے منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے لیے دختر پیغمبر اسوہ حسنہ ہے. آپ کی عظمت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ معصوم کے لیے آپ اسوہ حسنہ ہیں. انسان خدا نے انسان کو خلق کیا ہے تاکہ انسان انسان بن جائے. وہ مخلوق جو انسان بننے کی صلاحیتوں کے ساتھ آتا ہے اور بے پناہ صلاحیتوں کا مالک ہے, اشرف مخلوقات بن سکتا ہے. اس انسان کے باپ حضرت آدم مسجود ملائک استاد ملائک تھے, یعنی انسان کے کوئی انتہا نہیں ہے ترقی کے لیے. کل کائنات کو خدا نے انسان کے لیے خلق کیا اور انسان کو خدا نے اپنے لیے خلق کیا. انسان انسان کامل بننے کے لیے, مؤمن کامل بننے کے لیے, معراج انسانیت پر فائز ہونے کے لیے ایک راستہ ہے, اصول ہے. اس راستے کا نام صراط مستقیم ہے. اس صراط مستقیم پر چلے. یہ صراط مستقیم پستیوں سے بلندیوں کی طرف جانے والا راستہ ہے, نجاستوں سے طہارتوں کی طرف جانے والا راستہ ہے. والرجز فاہجر, نجاستوں سے ہجرت کرو. انسان مہاجر ہے حیوانیت سے انسانیت کی طرف. انسان مسافر ہے مادیت سے روحانیت کی طرف. انسان عظیم ترین کمالات کا مالک ہے, اپنی عقل و حکمت اور محنت کے ذریعے ان تمام کمالات کو حاصل کر سکتا ہے. لیکن صرف عقل کافی نہیں ہے, شریعت کی رہنمائی کی ضرورت ہے. انبیاء و ائمہ کی تعلیم کے مطابق اگر یہ انسان آگے بڑھے انسان کامل بن سکتا ہے. اگر ایسا نہ ہو تو آپ دیکھتے دنیا کی حالت کو. تاریخ بشریت گواہ ہے انسانیت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے خود انسان ہیں. آپ قلم اور کاغذ لے کر لکھیے جو تکالیف آپ تک پہنچتی ہے، جن اضاؤں کا ہم سامنا کرتے ہیں، مشکلات سے دوچار ہو جاتے ہیں، سختیاں جو ہم پر آ پڑتی ہے، مصائب دشواریاں، سب کو آپ نوٹ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا ان کے 90% کم از کم 90% کے وجہ خود انسان ہے۔ ہمارے معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں، جتنی مشکلات ہیں، جتنے ظلم و ستم ہے، جتنی تاریکیاں ہیں، بربریت ہے، اس کی وجہ خود انسان ہے۔ ایک صراط مستقیم ہے، دوسرا شیطان کا راستہ ہے۔ شیطان کے راستے پر چلنے والا یہی حالت ہے، اولیاء ہم الطاغوت، طاغوت ان کے ولی ہوتا ہے۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کا اولیاء خدا ہے، ولی خدا ہے۔ وہ راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، سیدھا راستہ جو انسان کو مقصد تخلیق تک پہنچاتا ہے۔ اس راستے کا نام کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اس صراط مستقیم کا نام عبودیت ہے۔ عبادت خدا کریں گے تو خدا تک پہنچ جائیں گے۔ عبادت کا مطلب صرف خدا کی نیت سے کام کرنا نہیں ہے، داعش والوں کی طرح فرضاً اگر وہ خدا کے لیے کرتے ہو تو۔ یعنی دو مطلب کی ضرورت ہے، ایک یہ ہے کہ پتہ ہو خدا کا یہ حکم ہے۔ کچھ لوگ قصد و قربت سے اولیاء اللہ کے قتل عام کرتے ہیں، پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں، تو خدا کی نیت سے، خدا کے نام سے گناہ کرنے سے انسان خدا تک نہیں پہنچتا ہے، شیطان تک پہنچتا ہے۔ دوسرا اس کام کو کرے خدا کے لیے، ایک یہ ہے کہ پتہ ہو حکم خدا ہے، دوسرا یہ ہے کہ خدا کی خوشنودی کے لیے کرے۔ آدمی نماز کے بارے میں ہمیں پتہ ہے نماز حکم خدا ہے، لیکن اگر خدا کے لیے نہ پڑھے، دکھاوا کے لیے پڑھے، وہ نماز ہمیں خدا تک نہیں لے جائے گی، پستیوں کی طرف لے جائے گی، تاریکیوں کی طرف لے جائے گی، ہماری بربریت میں اضافہ کا باعث بنے گی، خودخواہی میں اضافہ کا باعث بنے گی۔ جب آپ نماز کو کسی کو خوش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں تو اس کے بندے بن جاتے ہیں، خدا کے بندہ نہیں رہتا۔ سارے پستیوں کی وجہ ہے کہ ہم خدا کے بندہ نہیں ہیں، خواہشات نفسانی کے بندہ ہیں، شیطان کا بندہ ہے، طاغوت کا بندہ ہے۔ انبیاء سب کو خدا نے بھیجا ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، خدا کی اطاعت کرو، خدا کی بندگی کرو، طاغوت سے، سرکشی کرنے والوں سے دوری اختیار کرو۔ سورہ یاسین میں فرماتا ہے، الم احد الیکم یا بنی آدم، بنی آدم میں نے تم سے عہد نہیں لیا، اللہ تعبد الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی ہے، شیطان کی اطاعت نہیں کرنی ہے، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ روز اول تمہارے والدین کو جہنم سے، جنت سے نکال کر گریان کیا ان کو۔ حضرت آدم معصوم تھے لیکن خلاصہ مشکلات سے دوچار کیا، گناہ نہیں کیا لیکن مشکلات سے دوچار کیا۔ اسی لیے ہم نے اصل اس جنت میں جانے کا ایک ہدف یہی تھا کہ حضرت آدم اور پھر اولاد آدم کو پتہ چلے ان کا دشمن کون ہے۔ دشمن پہچانا بہت اہم ہے۔ دشمن ایک ہوتا ہے، مخالف ایک ہوتا ہے۔ مخالف آپ کی ترقی کے ذریعے ہے، آپ سے اختلاف رائے رکھے آپ بہتر سوچیں گے، بہتر کام کریں گے۔ دشمن آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ دشمن خدا اور دین کو بھی استعمال کرتا ہے۔ حدیث میں کہ حضرت آدم نے جو دھوکہ کھایا اس کا وجہ یہ تھا کہ اس نے خدا کا نام لیا، وقاسمہما انی لکما من الناصحین، قسم کھایا خدا کا نام لے کر، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ کہتے حضرت آدم کو یہ تجربہ نہیں تھا کہ خدا کے نام کا ناجائز استعمال بھی ہوتا ہے، اولاد آدم کو یہ پیغام دیا، پوری تاریخ میں شیاطین دین کو استعمال کریں گے. دیکھیں توحید کے نام سے مسلمانوں کا قتل عام جو ہو رہا ہے، دین کے استعمال ہے. قرآن کو بالائی نیزہ بلند کے سفیل میں دین کے استعمال ہے. قرآن بچانے کے نام سے پیغمبر کی حدیث پر پابندی لگائی گئی، یہ دین کا استعمال ہے. اگر ہم دین شناس نہ ہو، شیاطین جن و انس دین کو استعمال کر کے دینداروں کو دین کے خلاف استعمال کریں گے، دینداروں کو دین کے خلاف جہاد کے لیے تیار کریں گے. تاریخ گواہ ہے. کربلا میں آل محمد کے قتل عام کرنے والے، مدینہ میں اصحاب پیغمبر کے قتل عام کرنے والے، مکہ میں خانہ خدا کو آگ لگانے والے یزید کے لشکر یہی کہتے تھے ہم حکم خدا کے لیے کر رہے ہیں. تو اسی لیے پہلے معلوم ہو خدا کیا چاہتا ہے، پھر خدا کے لیے کرے، یہ دونوں ضروری ہے. مولا فرماتے قسم ظہری اثنان، میرے کمر کو دو گروہوں نے توڑا. عالم متحد، ایک علم رکھتا ہے، حکم خدا کو جانتا ہے لیکن خدا کے اطاعت نہیں کرتا ہے، حد کی حرمت خدا کرنے والا عالم ہے. عالم کا معنی مولوی نہیں، عالم کا معنی یعنی جانتا ہے، لیکن جاننے کے باوجود اپنے علم پر عمل نہیں کرتا ہے. وہ جاہل متنسک، دوسرا جاہل ہے، دیندار ہے جیسے داعش، جیسے خوارج. البتہ داعش کو میں سمجھ، ان کے لیڈر تو یقیناً دنیا نے ثابت کیا ہے کہ یہ اغیار کے پٹھو ہے، لیکن عام جو جوان اس میں شامل ہوتے ہیں وہ وہی بیوقوف لوگ ہوتے ہیں. جاہل متنسک، جاہل ہے دیندار. دیندار جاہل کو منافقین استعمال کرتے ہیں. صفین میں بھی دیندار جاہلوں کو کس نے استعمال کیا؟ منافقین نے استعمال کیا. تو استعمال سے بچنا چاہے، خدا کے لیے کام کرنا تاکہ عالم متحرک نہ بن جائے، اور حکم خدا سے آگاہ ہونا تاکہ جاہل متنسک نہ ہو جائے. علی فرماتے ہیں میرے کمر کو ان دو گروں نے توڑا. عالم متحرک بھی اسلام کا علم بلند کرتا ہے، جاہل متنسک بھی اسلام کا علم بلند کرتا ہے، اور ہمیشہ اہل حق ان دو گروہوں سے دوچار ہے جو اسلام کو استعمال کرتے ہیں اسلام کے خلاف. ایک دربری داستان ہے تاریخ اسلام میں، ابھی تک بھی بہت عظیم تعداد میں مسلمان آگاہ نہیں ہیں، آگاہ ہونا نہیں چاہتے ہیں. جو کچھ تاریخ اسلام میں اسلام کو اسلام کے خلاف استعمال کیا، مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا، اس کی واحد وجہ مسلمانوں کی جہالت اور بصیرت سے محرومی. نہ دین کو جانتے ہیں، نہ سازشوں کو جانتے ہیں، نہ علم ہے نہ عقل سے کام لیتے ہیں، نہ معرفت ہے نہ بصیرت ہے، اسی وجہ سے استعمال کرتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ صراط مستقیم ہے. اس راستے کا دوسرا نام عبودیت خدا ہے. شیطان کی عبادت نہ کرو، وَآنِ عَبُدُونِ، سورہ یاسین میں یہی آیت ہے نا، شیطان کی عبادت مت کرو، میری عبادت کرو. صرف خدا کی عبادت کافی نہیں ہے، شیطان کی عبادت ٹھکرانا، خدا کی عبادت کرنا، تولا تبرا دونوں کی ضرورت ہے. اور معروف نہی از منکر دونوں کی ضرورت ہے، منفی چیز کو نفی کرنا، مثبت چیز کو اپنانے کی ضرورت ہے. کہ آدمی آیا امام کی خدمت میں، چھٹے معصوم کی خدمت میں، عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، لیکن آپ کے جو دشمن ہے ان کو بھی میں پسند کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا تمہاری ایک آنکھ بینا ہے، ایک آنکھ سے تم دیکھ رہے ہو، ایک عرصہ کے بعد یا دونوں آنکھوں سے نابینا ہو جاؤ گے یا دونوں آنکھوں سے بینا ہو جاؤ گے. یہ نہیں چل سکتا ہے، نور و ظلمت جمع ہو جائے. حق و باطل جمع ہو جائے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یا اس طرف کھینچ کے جائیں گے یا اس طرف کھینچ کے آئیں گے. تو یہ آپ خود دیکھ رہے ہیں. تو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے خدا نے یہ انتظام کیا انبیاء کا, اولیاء کا. انسان عبودیت کے راستے پر چلنے کے لیے دو چیز کی ضرورت, دو پہلوؤں کی ضرورت. ایک علم, دوسرا عمل. علم اور عمل دونوں کی ضرورت. اس بات, یہ بات اتنی یقینی ہے کہ شک کی گنجائش نہیں ہے. پورا قرآن ابتدا سے آخر تک کہتا ہے نجات کا ذریعہ علم, ایمان اور تقویٰ دونوں ہیں. ایمان وہی علم ہے, جاننا اور ماننا, اور تقویٰ دونوں ہیں. تقویٰ یعنی عمل. صرف ایمان باعث نجات نہیں ہے, صرف وہاں پر ایمان باعث نجات ہے. مومن ہونے کے بعد عمل کا موقع نہیں ملا, دنیا سے چلا گیا. یا توبہ کر لینے کے بعد پھر عمل کا موقع نہیں ملا, دنیا سے چلا گیا. وہاں پر ایمان کافی ہے. ورنہ پورا قرآن میں ایمان عمل دونوں کو نجات کا ذریعہ کر, یعنی دونوں ملے تو انسان نجات. سورہ والعصر آپ کی خدمت میں کیا فرماتا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات. بس کوئی اگر کہتا ہے عمل کے بغیر جنت جائے گا, اس کے سلسلے میں دسیوں فرض کرے حادث لائے غیر معتبر, ان حادث کے معتبر ہونا معتبر نہ ہونا ہمیں تو پتہ نہیں ہے, لیکن خود معصومین نے ایک معیار دیا ہے. وہ معیار کیا ہے؟ جو کچھ کلام معصومین آپ کے پاس پہنچتا ہے قرآن سے ٹکرا رہا ہو, سمجھ لینا ہم نے نہیں کہا ہے. خود معصومین نے فرمائے فضربوہ علی الجدار, دیوار پر دے مارو. لم نقل, وہ ایسی بات ہم کہتے نہیں ہیں. زخرف, بےہودہ بات ہے. بس خود معصومین نے کسور کے ہمیں دیا ہے کہ اگر آپ سمجھنا چاہتے کوئی حدیث ہماری حدیث ہے یا نہیں ہے, قرآن کے ساتھ مطابق ہو تو ہماری حدیث ہے, قرآن سے ٹکرا رہی ہو تو ہماری حدیث نہیں ہے. پورا قرآن کہتے ہیں نجات کا ذریعہ ایمان اور عمل صالح ہے. تو کوئی کہے کہ عمل کی ضرورت نہیں, یہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے. یہ ایک نقطہ. فرض کیجیے حدیث آپ کے لیے نقل کرے, تب بھی وہ حدیث جو قرآن سے ٹکراتی خود معصومین نے فرمایا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسری بات تاریخ کو دیکھیے, تاریخ انبیاء, پھر انبیاء کے بعد پیغمبر خاتم اور باقی ائمہ اطہار کی زندگی میں دیکھیے ان کے ساتھ کس نے دیا ہے. آیا با تقویٰ لوگوں نے دیا ہے یا بے تقویٰ لوگوں نے دیا ہے؟ آپ مثلا کربلا میں حسین کے ساتھ دینے والے کامیاب ہیں یا مد مقابل والے یا اپنے گھروں میں رہنے والے کامیاب ہیں؟ ساتھ دینے والے صرف کربلا نے سارے ائمہ اطہار کے ساتھ. با تقویٰ لوگوں نے ساتھ دیا ہے, بے تقویٰ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا ہے. تو ہمیں بھی ابھی عبرت لینا ہے کہ اہل بیت کو تنہا چھوڑنے والے وہی تھے جو بے تقویٰ تھے. مولا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام تنہا ہو جاتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لشکر ہے لیکن تنہا ہو جاتے ہیں. بلکہ امام حسین کے پاس اتنے ہیں کہ جنگ لڑے, امام حسن مجتبی کے پاس ہزاروں ہونے کے باوجود تنہائی کا احساس کرتے ہیں. اپنے لشکر میں تیر آپ کے پاس طرف آتی ہے, آپ کے جانماز پر بھی حملہ کرتے ہیں. اس تنہائی کی وجہ آپ بتاتے ہیں یہ کہ صفین میں میرے والد کے ساتھ جب جنگ کے لیے جا رہے تھے, تمہارا دین آگے آگے دنیا پیچھے پیچھے تھی, یعنی دین کی قیادت تھی. لیکن اب تمہاری دنیا آگے آگے ہے, دین پیچھے پیچھے. امام حسن فرماتے ہیں میری تنہائی کی وجہ یہی ہے کہ تمہارے پاس ایمان کم دنیا پرست ہو گئے, یعنی عمل سے اس کا تعلق ہے. دنیا پرست ہو گئے. امیر شام بھی کہتا ہے علی دنیا دین دے کر لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے, میں دنیا دے کر بلاتا ہوں اور میں کامیاب ہو جاؤں گا. علم غیب تھا نہیں, خود خدا نے بتایا تھا. شیطان اور خدا کی جو گفتگو تھی اس گفتگو میں کئی بار فرمایا,
شیطان نے بھی کہا خدایا سب کو میں گمراہ کروں گا، صرف چند مخلص رہ جائیں گے. خدا نے بھی کہا بالکل صحیح ہے، سب کو تم گمراہ کر سکو گے، صرف مخلصین محفوظ رہیں گے. یعنی دیکھیے وہاں سے یہی مسئلہ ہے کہ باعمل لوگ، مخلص لوگ شیطان کے دھوکے میں نہیں آئیں گے. تو انسان بننے کے لیے، لیکن دین کا اصل مقصد انسان کو انسان بنا. جب انسان بنے گا جنت انسانوں کی جگہ ہے، جانوروں کی جگہ نہیں ہے. مثلا ہمارا ایک بچہ سکول اس کو بھیجتے ہیں، کچھ پیسہ دیتے ہیں روزانہ، بچہ خوش ہو کر سکول چلا جاتا ہے، تھوڑا جوان ہو جاتا ہے، نوکری کے لیے پڑھنا شروع کرتا ہے. پھر اگر مزید علم پڑھا، نقل وقل سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو علم سے مزہ آتا ہے، لذت محسوس کرتا ہے. اسی طرح سے خدا نے انسانوں سے کہا تم نماز پڑھو، تمہارے رزق میں برکت، عمر میں طول، تمہارے مسائل حل ہو جائے گا. پھر کہا جنت بھی تمہیں ملے گی، جہنم سے نجات. پھر اگر بندہ اسی لے میں قدم بہ قدم آگے بڑھے تو اس مقام تک پہنچتا جو معصوم نے فرمایا کہ خدا کو لائق عبادت سمجھ کر عبادت کرے، عشق خدا میں عبادت کرے، محبت خدا میں عبادت کرے، عبادت میں اس طرح سے گم ہو جائے کہ پاؤں سے بچی نکالے تو پتہ نہ چلے، قدم بہ قدم اس مراحل کی طرف جا سکتے ہیں. ہم خود دنیا میں آزمائیے، تو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے کہ انسان انسان بن جائے. انسان جب انسان بن جائے گا، دنیا بھی خدا نے انسان کے لیے خلق کیا، آخرت بھی. ابھی دنیا کیوں جہنم کا نمونہ پیش کرتی ہے؟ انسان انسان نہیں بنے، انسان میں کچھ خوبیاں ہیں، کچھ خوبیوں کی وجہ سے دنیا رہنے کے قابل ہے، لیکن برائیوں کی وجہ سے دنیا میں ہر آدمی دوسرے کا دشمن، ہر آدمی دوسرے پر اعتماد نہیں کرتا ہے، یہ حالات ہے. یعنی خوبیوں کی وجہ سے کچھ خوبیاں بھی ہیں، اگر خوبیاں کچھ بھی نہ ہوتی تو دنیا رہنے کے قابل نہ ہوتی، لیکن برائیوں کی وجہ سے یہ دنیا بھی جہنم کی مثال بن گئی ہے. اور تو دنیا بھی جنت اس وقت بنتی ہے جب انسان انسان بن جائے، آخرت میں جنت اس وقت جنت خدا میں جائیں گے جب انسان انسان بن جائے. اس مقصد کے لیے علم اور عمل کی ضرورت ہے، اور علم و عمل دینے کے لیے خدا نے 14 معصومین کا انتظام کیا ہے. جناب سیدہ کے بارے میں فرمایا لیفیر فتنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے ذات گرامی جناب سیدہ میں نمونہ عمل ہے. انسان کی تربیت میں اسوہ کا سب سے زیادہ اثر ہے، نمونہ عمل کا سب سے زیادہ اثر ہے. یہ اس حقیقت کو آپ روزانہ دیکھ سکتے ہیں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دیکھیں، دیندار آدمی کے بچے دیندار ہو جاتے ہیں. آپ کہیں گے فلاں آدمی دیندار ہے، بیٹا صحیح نہیں ہے. نہیں، وہ شاذ نادر ہوتا ہے، غالباً یہی ہے، دیندار آدمی کے بچے بھی دیندار ہو جاتا ہے. سو فیصد انسان بھی، انسان ایک آزاد مخلوق ہے، پورے حالات کے خلاف اقدام کر سکتے. یہ اس بات کی دلیل ہے انسان کبھی مجبور نہیں ہوتا. کاخ فرعون میں، مشرکین کے اس مجمع میں، زوجہ فرعون ایسی مومنہ بن جاتی ہے کہ عالم کے 4 خواتین میں سے ایک ہو جاتی ہے. یہ لیکن حضرت نوح کے گھر میں، حضرت لوط کے گھر میں ایسی ازواج ہے، پیغمبر کی زوجہ ہے، پیغمبر کے گھر میں ہے، یا حضرت نوح کے فرزند خراب ہو جاتا ہے. یہ اس لیے ہے کہ انسان کبھی بے بس نہیں ہوتا، انسان مجبور کبھی نہیں ہوتا. کوئی نہیں کہہ سکتا ہے میں غلط ماحول میں تھا اس لیے میں غلط ہو گیا، نہیں. غلط ماحول میں، فرعونی ماحول میں اتنے درجات آگے بڑھ سکتا ہے کوئی کہ ایک عورت ہے ہمسر فرعون ہے، اتنی کشش ہے، خدا کی زوجہ ہے، جو کچھ چاہتی ہے اس کے سامنے. لیکن کوئی چیز اس کو جگڑتی نہیں ہے, روکتی نہیں ہے, نہ مال نہ دولت نہ شہرت نہ مقام نہ سزائیں ہیں, یہ انسان مجبور نہیں ہے. تو یہ اسوہ, اب انسان کی تربیت میں علم کی ضرورت ہے, علم کی ضرورت ہے. آپ اگر جانتے ہو یہ کام صحیح کریں گے, اگر سمجھتے ہیں غلط ہی نہیں کریں گے, اگر سمجھتے ہیں یہ میرے فائدے میں ہے تو کریں گے, اگر سمجھتے ہیں میرے فائدے میں نہیں ہے تو نہیں کریں گے. دیکھیں انسان ایک علمی مخلوق ہے, سوچ سمجھ کر اقدام کرتا ہے, بلکہ ایک آدمی غلط کام بھی کرتا ہے, سگریٹ پیتا ہے فرض کریں, غلط کام ہے واضح ہے, بہت سے مجتہدین جائز نہیں سمجھتے ہیں. اب سگریٹ پیتا ہے, ٹھیک ہے, غلط کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سارے مجتہدین, تاکہ کچھ مومنین جو پیتے ہیں ان کی مذمت نہ ہو, اپنی تقلید ان پہ اپنی تقلید معیار ہے, لیکن کوشش کرنا چاہیے معاشرہ اس بلا سے نجات حاصل کرے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سارے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ نقصان دہ ہے, یعنی دنیا کے ماہرین کہتے ہیں کہ نقصان دہ ہے, اور فقہا بھی بہت سے جائز ہیں. تو میں مثال کے طور پر اس لیے مثال دی کہ سب مانتے ہیں تقریباً, سگریٹ کی کمپنیاں بھی مجبور ہے سگریٹ کو پلی کے نقصان دہ ہے. تو اب یہ پینے والا بھی سوچتا ہے نقصان دہ ہے, پھر سوچتا ہے کہ مزہ آتا ہے, فی الحال آج پی لیتے ہیں, تھوڑا سا پی لیتے ہیں, خلاصہ اس طریقے سے اپنا آپ کو منواتا ہے. تو یہ انسان جو بھی قدم اٹھاتا ہے سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے, یہ سوچ سمجھنا بعض وقت عاقلانہ ہوتا ہے, بعض وقت غیر عاقلانہ ہوتا ہے, یعنی بعض وقت اس کی عقل کے ذریعے سوچتا ہے, بعض اوقات ہوا و حوث کی وجہ سے, خواہشات کی وجہ سے, لیکن سوچ کر کرتا ہے, خواہشات کے مطابق جو کرتا ہے وہ اس بھی سوچ کر کرتا ہے. تو انسان کی تربیت میں علم بہت مؤثر ہے, اس کو فکر دے دے, علم دے دے. ابھی دنیا پر غرب مغرب والے چھائے ہوئے ہیں, اس کی وجہ ہے کہ وہ علم میں آ گئے ہیں دوسروں سے. البتہ ایک غلطی ہوئی ہے ہم سے, وہ ٹیکنالوجی میں آگے ہے, سائنس میں آگے ہے. سائنس الگ ہے, علم الگ ہے, نالج ایک ہوتی ہے اور سائنس اس کے ایک ٹکڑا ہے, ایک ٹکڑا ہے. اب سائنس میں وہ آگے ہونے کا لازمہ یہ تھوڑا ہے کہ وہ اخلاق میں بھی آگے ہے, اسلامی اخلاق سے ان کے اخلاق بہتر ہے. سائنس میں آگے ہونے کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ وہ روحانیت میں معنویت میں آگے ہے, سائنس میں آگے ہونے کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ ان کے زندگی کے رہن سہن بھی صحیح ہے. سائنس میں آگے ہے اس میں ان کے مطابق آپ عمل کریں, لیکن دوسرے میدانوں میں آگے نہیں ہوں, ان میدانوں میں ان کے نقش قدم پر نہ چلیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انسانوں میں, دیکھیں انسانوں کی تربیت میں ایک چیز جو بہت, ایک علم ہے اور دوسرا نمونہ عمل ہے. ابھی مغرب والا عرض کے علم میں بھی ہم سے آگے ہے, کم از کم سائنس میں, نمونہ عمل ہمارے لیے بن گئے ہیں. اسی وجہ سے جب ہم کسی کو کامیاب سمجھتے ہیں اسی کو نمونہ عمل بناتے ہیں. کیوں نمونہ عمل کا اثر زیادہ ہے؟ اس کا اثر زیادہ ہونے کی ایک وجہ یہ کہ آنکھوں کا اثر انسان پر کانوں سے زیادہ ہے, آنکھوں کا اثر کانوں سے زیادہ ہے. آپ سن لیں, آپ کو کوئی آ کر سنائیں گے فلاں جگہ پر ایسے غریب لوگ رہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ایک روٹی کے لیے ترستے ہیں, سنیں گے بھول جائیں گے, افسوس کریں گے کہ ہمارا ملک میں ظالمانہ سسٹم ہے, وہ ہے یہ ہے, اور بھول جائیں گے. لیکن اگر آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا پیارے چھوٹے بچے ہیں روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے ترس رہے ہیں, پھر آپ اپنی روٹی ان کو دیں گے, فرق کیا ہے؟ ایک کو آنکھوں سے دیکھا ہے, دوسرے کو کانوں سے سنا ہے, یہ اثر ہے. تو ایک واقعہ کو آنکھوں سے دیکھنا اور کانوں سے, جذبات, جتنے جذبات کو ابھاریں گے اتنا ہی انسان پر اثر زیادہ ہوتا ہے. آنکھیں جذبات کو زیادہ ابھار سکتی ہے. آپ دیکھیے مصائب سناتے ہیں, مصائب, اب جتنے مصائب سنانے والے آپ کے جذبات کو زندہ کرے اتنا ہی آپ پر اثر. جتنا مصائب ہم مولانا سناتے ہیں آپ کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, لیکن ایک موقع پر جب خاص انداز میں سناتے ہیں تو آپ پر علم آپ کے پاس ہے، صرف جذبات کو اس وقت بیدار کرتے ہیں، اس وقت بھی اثر ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اب اس انسان پر اب دیکھیں ایک واقعہ کو کردار کی شکل میں پیش کریں تو اس کا اثر کہیں زیادہ ہے، کیوں؟ کردار میں سچائی زیادہ ہے، کردار میں سچائی زیادہ ہوتی ہے، گفتار میں اتنی سچائی نہیں ہوتی۔ انسان جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے، اس لیے باتوں پر زیادہ اعتماد نہیں ہوتا ہے۔ کردار میں منافقت اگرچہ ممکن ہے، ریا وہاں پر بھی ممکن ہے، لیکن کم ہوتا ہے۔ اسی لیے کردار کا اثر انسان پر بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن کردار میں بھی خیال رکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے ریاکاری ہو، سکتا ہے منافقت ہو، لیکن بہرحال یہ کردار کی تاثیر کی ایک وجہ یہ ہے کہ عمل کرنا آسان نہیں ہے، بولنا آسان ہے، عمل کرنا آسان نہیں ہے، اسی لیے کردار کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ عمل کا تعلق آنکھوں سے بھی ہے۔ ایک حکمت والا جملہ سنیں گے آپ پر اچھا اثر پڑتا ہے، اس حکمت والے جملے کو داستان کی شکل میں، جیسے آج کل دنیا میں ہوتا ہے، بچوں کو داستان کی شکل میں سارے فکر تربیت داستان کی شکل میں بیان کرتے ہیں، بچے کو سلانے کے لیے داستان سناتے ہیں نا، سارے افکار عقائد سارے اسی ذریعے سے بچے تک پہنچاتے ہیں داستانوں کی شکل میں، اچھا وصول کرتے ہیں۔ جملہ کی شکل میں کہو تو بور ہو جاتا ہے، خصوصاً جملہ نصیحت آمیز ہو تو سنگین نہیں محسوس کرتا ہے، لیکن داستان کی شکل میں اسی کو سناؤ تو بھولتا بھی نہیں ہے اور اثر بھی اچھا ہوتا ہے۔ اسی بات کو اگر ایک فلم کی شکل میں پیش کریں گے مزید اثر زیادہ کرتا ہے، اس کی وجہ وہی راز ہے، عمل کا اثر گفتار سے بیشتر ہوتا ہے، آنکھوں کا اثر کانوں سے بیشتر ہوتا ہے۔ تو اسوہ کی اہمیت یہاں سے ہے کہ اسوہ یعنی کیا، جو فکر پیش کر رہا ہے خود اس فکر کا تجسم ہے، قرآن صامت پیش کرنے والا خود قرآن ناطق ہے، شریعت پیش کرنے والا خود گھومتی پھرتی ہوئی شریعت ہے۔ اگر جہاد کی طرف دعوت دیتا ہے تو سب سے زیادہ قربانی خود پیش کرتا ہے، اگر نماز کی طرف دعوت دیتا ہے اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے یہ تو دنیا سے جا چکا ہے، مولا کے بارے میں ہے نا، زندہ ہی نہیں ہے، اس حد تک عشق خدا میں غشی طاری ہوتی ہے۔ تو اس وقت اثر زیادہ ہوتا ہے، کردار کا اثر، اسوہ کا اثر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد جتنی شخصیت زیادہ اہم ہو اتنا ہی ہم پر زیادہ اثر کرے گا، جتنی شخصیت زیادہ محبوب ہو اتنا ہی زیادہ اثر کرے گا۔ اسوہ جتنی اہم شخصیت ہو، جتنی محبوب شخصیت ہو اتنا ہی اس کا اثر ہم پر زیادہ ہوتا ہے۔ یہ تو اسی لیے خدا نے معصومین کی شکل میں، معصومین ہمارے معلم بھی ہے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ بھی ہے۔ دیکھیں معصومین کی عظمت کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں۔ مولا چھٹے معصوم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے معارف اور علوم میں سے ایک الف سے زیادہ تمہارے پاس آیا ہی نہیں ہے۔ وہ معارف جب امام آئیں گے، کل بشر کے پاس جو معارف ہے دو حروف ہوگا، باقی 27 حروف، باقی 25 حروف 27 میں سے امام جب آئیں گے ظاہر ہوگا۔ یہ بشر نے اتنی ترقی کی ہے، شک نہیں، آپ خود دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود پھر ہماری کیا ذمہ داری؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ خود اہل بیت نے ہم سے جو کچھ مانگا ہے، تو بھائی تمہاری یہ ذمہ داری ہے، ہماری صلاحیت محدود ہے، تو جو ذمہ داری انہوں نے ہمیں دی ہے اسی ذمہ داری کو اپنانا ہے۔ انہوں نے کیا ذمہ داری دی ہے؟ اصول دین صحیح کرو، اپنا فروع دین پر عمل کرو، اخلاق کو اپناؤ، یہ اولین فریضہ ہے ہمارا، یہ اولین فریضہ ہے۔ تو اسی حوالے سے وہ اسوہ حسنہ ہے، اسی حوالے سے وہ انہوں نے تعلیم دی ہمیں۔ اپنے علومی حدیث میں حضور نے کبھی اپنی عقل کے مطابق کسی کے ساتھ بات نہیں کی، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ فہم پیغمبر کے مطابق سمجھ سکے۔ معصومین ہر آدمی کے ساتھ اسی کے فہم کے مطابق بات کرتے تھے، جس طرح سے ہم چھوٹے بچے کو کوئی چیز سمجھانا چاہے، کسی چیز کے بارے میں کہنا چاہے مزیدار ہے، کہیں گے مٹھائی کی طرح ہے۔ علم کی لذت اگر بچے پوچھے تو پھر بھی سمجھانا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، 2 سال کے بچے، 3 سال کے بچے پوچھے تو کہیں گے مٹھائی کی طرح ہے۔ تو یہ ایک مثال تھی، بہرحال معصوم جو فرماتے ہیں بالکل حق فرماتے ہیں، لیکن حق کی بھی درجات ہیں نا، درجات فرماتے ہیں، ہمارے کلام کے تہے ہیں، متعدد ہیں، 70 تہے ہیں، قرآن کی بھی تہے ہیں۔ ہم صرف ظاہر کے عبارت کے ترجمہ کو، عربی زبان کے ترجمہ کو سمجھتے ہیں، وہ بھی حق ہے، وہ بھی ائمہ بیان فرمانا چاہتے تھے، آپ تک پہنچانا چاہتے تھے، لیکن اس کے گہرائیوں تک جانا ہماری بس کی بات نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کے لیے نمونۂ عمل کی ضرورت ہے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں آپ 1000 صفحہ کی کتاب پڑھو، اخلاق اور تربیت کی کتاب، مواعظ و نصیحت کی کتاب، اور اس میں ظاہر احادیث ہوتی ہے، آیات ہوتی ہے سب کے باوجود، لیکن 1 گھنٹہ ایک پاکیزہ انسان کے ساتھ رہو، اس 1 گھنٹہ کا اثر زیادہ ہوگا 1000 صفحہ کی کتاب سے۔ یہ نمونہ کا اثر ہے، یہ اسوہ کا اثر ہے۔ لیکن ان ہستیوں کو کون اسوہ حسن بنا؟ ہم تو عاشق اہل بیت، اس میں کوئی شک نہیں کرتے ہیں، ممکن ہمارے درمیان درجات یکساں نہ ہو، لیکن اہل بیت کے چاہنے والے، اصل ہماری پہچان کیا ہے؟ محب اہل بیت۔ لیکن اس کے باوجود اثر کم کیوں ہوتا ہے؟ اس کے ایک وجہ خود قرآن کہتا ہے، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر خدا تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ لیکن اسوہ حسنہ کس کے لیے؟ اس کے لیے جو خدا کو مانتا ہو، آخرت کو مانتا ہو۔ خدا کو ماننے والا رسول کے معنی کو سمجھتا ہے، خدا کو اگر نہیں مانتا ہے رسول کون ہے؟ رسول بھیجا ہوا نا، کس نے بھیجا ہے؟ خدا نے۔ کیوں بھیجا ہے؟ اگر قیامت کو نہیں مانتا ہے تو رسول کو کیوں بھیجا ہے؟ اس کے بھی کوئی فلسفہ نہیں، خدا کو ماننے والا، قیامت کو ماننے والا رسول کی پیروی کرے گا۔ اس کے بعد یہ تو صفت ہمارے اندر ہے، لیکن تیسری صفت مشکل صفت ہے، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت کے ساتھ یاد خدا میں رہے۔ نبی کو اسوہ کون بنائے گا؟ جو کثرت کے ساتھ یاد خدا میں رہے۔ غافل لوگ پیغمبر کو اپنا اسوہ نہیں بناتے۔ ہمارا مشکل یہی کہ ہم غافل ہو جاتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں لیکن پھر غفلت میں چلے جاتے ہیں، یاد خدا میں نہیں ہوتے ہیں، یاد دین میں ہو نہیں ہوتے ہیں، موت کی یاد نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے خود بخود پیغمبر کی سیرت پر عمل کرنے کی یاد بھی ختم ہو جاتی ہے، اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنے کی یاد بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ غفلت کی وجہ سے عمل کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں، ان کے فضائل شوق سے سنیں گے، اور صحیح چیز ہے، محبت اہل بیت کا عظیم نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کیا نعمت چاہیے، لیکن وہی شوق ان کی سیرت سننے میں کم ہے۔ خود قرآن کے حوالے سے مولا نہج البلاغہ فرماتے ہیں، قرآن کی اگر صحیح تفسیر ہو جائے تو کوئی اس کے خریدار نہیں ہے، تفسیر سننے والے نہیں ہیں۔ مولا کے زمانے میں دیکھو کتنے فاصلے، 25 سال گزر چکا تھا نا، اگر قرآن کی صحیح تفسیر ہو جائے، حق تلاوت ہو جائے تو کوئی سننے والا نہیں، لیکن اگر قرآن کی تفسیر خواہشات کے مطابق ہو جائے، تحریف ہو جائے، تو سب سے زیادہ قرآن کے بازار میں رونق ہے، خواہشات کے مطابق ہو۔ یہ قرآن کی بھی داستان ہے، یہ اہل بیت کی بھی داستان ہے۔ ہمارے خواہش، یعنی آپ جانتے ہیں جو افطار کرتے ہیں خرمہ کے ساتھ، سارے مسلمان یقین سے آپ کہہ سکتے ہیں، میرے معلومات تو یہی کہتے ہیں، پوری دنیا کے سارے مسلمان خرمہ کے ساتھ افطار کرتے ہیں. ایسا خوش قسمت مستحب ہے یہ خرمہ کے ساتھ، خرمہ کے ساتھ افطار کرنے کے جو مستحب ہے، اتنا خوش قسمت ہے کہ سارے مسلمان خرمہ کے ساتھ افطار کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ مستحب بھی ہے، مزہ بھی آتا ہے نا، مستحب بھی ہے مزہ بھی آتا ہے، دنیا و آخرت جمع ہے. یعنی ہماری خواہش بھی یہی کہتی ہے، دین بھی یہی کہتا ہے کہ خرمہ کھاؤ، اسی لیے سب اس پر عمل کرتے. تو خواہشات ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہاں پر خواہشات کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور غافل ہو جاتے ہیں. بس اگر اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنا چاہے تو یاد خدا میں رہیں گے تو زیادہ زیادہ عمل کریں گے. جناب سیدہ کی نسبت میں کیا ہے، ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ان سے معرفت لینا اور ان کی سیرت پر عمل کرنا. خود اہل بیت ہم سے یہی چاہتے ہیں، اہل بیت سے بہتر خیرخواہ ہے ہمارے لیے، ان سے بہتر معرفت خدا رکھنے والے کوئی ہے، ان سے بہتر آخرت کی سعادت کے ضمانت کرنے والے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں. تو جناب سیدہ کی سیرت طیبہ سے استفادہ کرنا، جناب سیدہ کو اسوہ قرار دینا ہمارے اولین فریضہ ہے. البتہ اسوہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرض کیجئے اس زمانے میں جو مکان بنتا تھا مٹی کے انٹوں سے وغیرہ بنتا تھا، یہ چراغ جو ہوتا تھا وہ کیا نام ہے، کھانے کے تیل وغیرہ کے ذریعے چراغ ہوتا تھا، وہ بدلنے والے حالات ہیں. چراغ دیکھو مسلسل شکلوں میں بدلتا ہے، قلم کی شکلیں بدلتی ہیں، یہ بدلنے کی چیز، اس میں کوئی حقیقت نہیں، اصولوں میں کبھی تبدیلی نہیں آتی. کچھ لوگ کہتے ہیں پرانے زمانے کی بات پر آپ چل رہے ہیں، ہزاروں سال گزر گئے اسی پر آپ قدامت پسند ہے، دقیانوسی آدمی ہے وہ ہے. اب یہ لوگ جب ان سے پوچھتے ہیں پھر ہزاروں پرانے، ہر پرانی چیز غلط ہے کیا؟ تو آپ ہزاروں سال سے آپ کھانا کھاتے ہیں انسان، تو کھانا کھانا چھوڑ دو، ہزاروں سال سے پانی پیتا ہے، پانی پینا چھوڑ دو، سانس لیتا ہے چھوڑ دو، نہیں، اصولوں میں تبدیلی نہیں آتی ہے. ممکن ہے وسائل میں تبدیلی آ جائے، طریقۂ کار میں تبدیلی آ جائے، بنیادوں میں تبدیلی نہیں آتی ہے. تو اہل بیت، ایک دفعہ ایران کا واقعہ ہے، پتہ نہیں کون سا ہو رہا تھا، کسی ریڈیو والے نے پوچھا جو ڈائریکٹ نشر ہو رہا تھا کہ آپ کے لیے نمونۂ عمل کون ہے، جناب سیدہ ہے یا نہیں. شاید وہ عورت پتہ نہیں مسلمان تھی یا نہیں تھی، اس نے کہا میرے لیے وہ جاپان کے کسی ایکٹر کا نام لیا کہ وہ میرے لیے نمونۂ عمل ہے، وہ 14 صدی پہلے گزر چکی تھی. امام خمینی کے زمانہ تو بہت غصہ آئے، فرمائے یہ سب کو سزا ملنا چاہیے، ایسے کہنے والے توہین ہے اور ایسا نشر کرنے والوں کو بھی جان بوجھ کر، اگر کہ غلطی ہو گئی کیونکہ ڈائریکٹ چل رہا تھا، اس وجہ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے. اب وہ کہنے والی بھی شاید مسلمان نہیں تھی، لیکن بہرحال 14 صدی گزرنے سے حقیقتیں نہیں بدلتی ہے. اہل بیت کس کے لیے نمونۂ عمل ہے؟ فطرت انسانی کے لیے. انسان کی فطرت بدلتی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، خدا نے انسان کو جس فطرت کے ساتھ خلق کیا اس میں تبدیلی نہیں آتی ہے. اہل بیت فطرت کے لیے اسوہ ہے. میں آپ کے لیے مثال دیتا ہوں، 2 × 4، یہ 2 × 4 میں تبدیلی آ سکتی کسی دن کہ 2 × 5 ہو جائے، ایک حقیقت ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی ہے. اس کی عمر بھی نہیں ہے، آپ کے ساتھ کتنے ہزار سال اس ریاضی معادلے کا عمر ہے، نہیں کہہ سکتی، اس کو کوئی عمر نہیں ہوتی، نہ روز اول نہ روز آخر، ایک حقیقت ہے ابدی. اسی طرح سے معصومین کی سیرت حقیقت ابدی ہے، کیونکہ فطرت انسان ابدی حقیقت ہے. قرآن نے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، خدا نے انسان کو فطرت کے ساتھ خلق کیا، اور اہل بیت اسی فطرت کے لیے اسوہ ہے. یہ صرف اصولوں میں وہ اسوہ ہے, وہ زاہد ہے, وہ عالم ہے, وہ حق کے ساتھ دیتے ہیں, باطل کی مخالفت کرتے ہیں. ان اصولوں میں, عشق خدا میں, عبادت خدا میں وہ اسوہ ہے. لیکن زندگی کے وسائل بدلتے رہتے ہیں, زندگی کے وسائل بدلتے رہتے ہیں. اس میں جب صوفیوں کا زوردار زمانہ تھا, چھٹے معصوم کے زمانے میں, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ ابدی حقیقت ہے, ہمیشہ بشر کی ضرورت ہے. کچھ لوگ محل میں اس لیے کہتا ہوں, کہیا اگر دوسروں کی کتابیں پڑھتے ہیں, بعض وقت کہتے ہیں ثقافتیں مختلف ہیں, ایک ثقافت میں جو چیز کارآمد ہے دوسری ثقافت میں کارآمد نہیں ہے. پھر جب امام آئیں گے پورے عالم کو کیسے ایک کریں گے, یہ اعتراض کرتے تھے. ہر ثقافت کے ایک موت و حیات ہے, یعنی دوسرے سے مختلف ہے. ایک گروہ کے پاس جو چیز اچھی ہے دوسرے گروہ کے پاس وہ چیز بری ہے, ایک کی بولی دوسرے کی گالی مثلا جو کہتے تھے. لیکن ابھی خود یہی کہنے والے عالمی حکومت کے قائل ہو رہے ہیں نا, عالمیت کے قائل ہو رہے ہیں, کیونکہ انسان کی فطرت عالمی ہے. ماحول کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں آ سکتی ہیں, لیکن کیونکہ فطرت ایک ہے, سارے بشر کو ایک میدان میں لا سکتے ہیں. سب کی عقل, سب کی پاکیزہ فطرت, فطرت الہی ہے, اور اہل بیت اسی کے لیے اسوہ ہے. اب اس کے لیے ہمیں نمونہ پیش کرنا ہے. ہم سید جمال الدین نے افغانی کے جملہ ہے, الاسلام محجوب بالمسلمین, اسلام مسلمانوں کے پردے میں محجوب ہے, حجاب میں ہے. یعنی لوگ اسلام کی نورانیت کو نہیں دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ اسلام کے نور کے سامنے پردہ پڑا ہوا ہے. وہ پردہ کون سا پردہ ہے؟ خود مسلمان پردہ ہے, نور اسلام کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو نور اہل بیت دیکھنے کے راہ میں کہیں ہم پردہ نہ بن جائیں. مجھ کو دیکھ کر سمجھے, میرے اخلاق کو دیکھ کر سمجھے, بھائی اس مذہب میں کیا ہے, یہ ان کے مولوی کے اخلاق. میرے باتوں کو سن کر سمجھے, یہ تو بالکل بچگانہ باتیں کرتے ہیں, علم ان کے پاس نہیں ہے, ان کے پاس کوئی فکر نہیں ہے. انسان کو نجات دینے کے, انسانیت کو نجات دینے کا کوئی اصول ان کے پاس نہیں ہے. ان کے باتیں بھی, ان کے گفتار بھی, ان کے کردار بھی آپس میں لڑتے ہیں. یہ انسانیت کے لیے امن کا پیغام دے سکتے ہیں. دیکھیں, مجھ کو دیکھ کر سمجھیں گے, کسی سکول کے بچوں کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے کوئی سکول اچھا ہے یا نہیں ہے. عرب لوگ عراق میں عام طور پر جب بچہ کوئی کام کرتا کوئی غلط, تو فوراً اس کے باپ کو لعنت بھیجتے تھے. وجہ یہی تھا کہ تربیت اس کی. تو کہیں ہم حجاب نہ بنیں, یہ بہت خطرناک نقطہ ہے. شہید مطہری جو یقیناً بہت بڑے عالم ہیں ہمارے زمانے میں, شہید ہو گئے, کہتے ہیں کہ شمر نے مولا کو شہید کیا کربلا کے میدان میں, بعد میں متوکل نے آپ کے قبر کو, روزہ کو کیا کیا, مسمار کیا. وہ دونوں مصیبتیں اہل بیت کے لیے قابل برداشت. کربلا کی مظلومیت کی وجہ سے امام شہید ہو گئے, لیکن امامت نے ترقی کی, یعنی پیغام ہم دور دور تک گیا کربلا کی مظلومیت کی وجہ سے. متوکل کے ظلم کی وجہ سے اہل حق نے احساس ذمہ داری بیشتر کی, بیشتر پیغام حق گیا. لیکن مجھ جیسے مولا نے پیغام کو چھپاتے, پیغام کو دشمن نہیں چھپا سکتا ہے, میں چھپا سکتا ہوں. پیغام کو نقصان میں پہنچا سکتا ہوں, دشمن نہیں پہنچا سکتا. دشمن جتنا ظلم کرے گا اتنا یہ پیغام زیادہ آگے بڑھے گا, دور دور تک جائے گا. یہ انتہائی سے یہ ضرر چنانچہ مولانا زیادہ پہنچا سکتے ہیں, ہر شے پہنچا سکتے ہیں, اس کی کردار رفتار سب کچھ ہو سکتا ہے آئینہ بن جائے مکتب اہل بیت، فکر اہل بیت، سیرت اہل بیت دنیا تک پہنچانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ حجاب بن جائے، پردہ بن جائے اور نور مکتب اہل بیت کو چھپائے. جناب سیدہ اسوہ ہے اللہ ائمہ اطہار کے لیے اسوہ ہے. عرض کیا معصومین عمل کے لحاظ سے اسوہ، علمی لحاظ سے ہمارے معلم ہیں، ہم اپنی فکر علم ان سے لینا ہے، اپنا دین ان سے لینا ہے. علمی لحاظ سے آپ نے کہ جناب سیدہ وہ جو مقامات ہیں علمی، ایک سودان کا آدمی مذہب حق کو اختیار کیا، کہتے کہ میں نے جناب سیدہ کے خطبہ کو سن کر حقانیت کا اندازہ ہوا. جو خطبہ آپ نے دیا ہے، آپ نے کہیں کسی کے پاس پڑھا نہیں ہے، لیکن وہ علم الہی ہے جو آپ کے علم کی تو کوئی حد بیان نہیں کر سکتے. فرشتہ آتا ہے جناب سیدہ تک الہام کرتا ہے، اور جناب فرشتہ جناب سیدہ سے بات کر رہا ہے، جناب سیدہ مولا علی کو بتا رہے ہیں، مولا علی لکھ رہے ہیں، اور مصحف فاطمہ کے نام سے وہ عظیم کتاب وجود میں آئی جو اہل بیت کے علم کا ایک سرچشمہ ہے. جو دشمنان اہل بیت کے فوراً اعتراض کرنے لگتے ہیں، یہ اپنے بزرگان کے لیے قائل ہے کہ فرشتے ان سے بات کرتے ہیں. حتی وہ بزرگان جو ایک زمانے مشرک تھے ان کے نبوت کے احتمال تک تھے. لیکن یہ عرض کر رہا تھا حضرت موسیٰ کے والدہ کے ساتھ فرشتوں نے بات کی نہیں کی. وَوَحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے مادر موسیٰ پر وحی کی اپنے بیٹے کو، بری جزئیات کے ساتھ، ان اقذفیہ فی الیم، ایک تابوت بناؤ، اس میں بچے کو ڈالو، اس کو سمندر میں ڈال دو. یہ خود ہو عدو لہ، اس کا دشمن میرا دشمن اس بچے کو اٹھائے گا، بڑا کرے گا، پھر آپ کے پاس واپس لائیں گے. ساری تفصیلات کے ساتھ خدا کے فرشتے نے مادر موسیٰ کے ساتھ گفتگو کی. خود قرآن کے تحت غیر انبیاء کے ساتھ بھی فرشتے گفتگو کرتے ہیں، البتہ ان میں صلاحیت کی ضرورت ہے. حضرت مریم کے پاس کیا ہے؟ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک بشر کی شکل میں آیا، کہا کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں آپ کو فرزند دینے کے لیے. حضرت مریم نے قرآن کے الفاظ ہیں نا، أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کس طرح سے میرے بیٹا ہو سکتا ہے، میری تو شادی نہیں ہوئی ہے. تو جبریل نے کہا کہ خدا جب چاہتا ہے، خدا جب ارادہ کرتا ہے تو ہو جاتا ہے. لیکن یعنی ان ہستیوں کے ساتھ اور متعدد ہستیوں کے بارے میں قرآن میں ہے، نبی نہیں تھے لیکن فرشتوں نے ان کے ساتھ بات کی ان کے عظمت کی وجہ سے. لیکن ناصبی ہے، دشمن ہے، جب اہل بیت کی باری آتی ہے تو فوراً اعتراض کرنے لگتے ہیں. لیکن ان کے اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ سنت ہے، شاہد ہے. مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں باتیں سن رہا ہوں، پیغمبر نے فرمایا یا علی آپ جو کچھ میں سن رہا ہوں آپ سن سکتے ہیں، جو کچھ میں سنتا ہوں وحی آپ بھی سن سکتے ہیں، لیکن آپ وصی ہیں، نبی نہیں ہیں. متعدد احادیث اس سلسلے میں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب سیدہ کا تعلق عالم غیب سے، عالم فرشتگان سے. حدیث ثقلی میں کیا کہتا ہے؟ قرآن و عترت ایک لمحہ جدا نہیں ہوتا، یعنی پورے قرآن کے علم عترت کے پاس ہے. عترت میں سے ایک جناب سیدہ ہے. ابھی وقت اجازت نہیں دیتا، آئے تطہیر خود گویا ہے کہ علم کے کس مرحلہ پر، کس مقام پر جناب سیدہ فائز ہے. آئے مباہلہ، یعنی آئے مباہلہ میں وہ ہستیاں ہیں جن کو اسلام کے حقانیت پر 100% یقین ہے، اور جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں. اب دیکھیے نس الفاظ میں صلاحیت ہے، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے فرزندوں کو، تم اپنے فرزندوں کو، ہم اپنے نفسوں کو، تم اپنے نفسوں کو، لیکن تمام مسلمانوں کے درمیان صرف علی کو انتخاب کرتے ہیں، تمام عورتوں کے درمیان جناب سعید اور بن ہاشم کے اور بھی خواتین تھی پیغمبر کے عزیز اقارب، ازواج پیغمبر تھی. یا نساء النبی قرآن میں ہے نا، یا نساء النبی ہے، یہاں پر نسانہ ہے، لیکن اس کے باوجود صرف جناب سعید میں صلاحیت تھی. لعنت بھیجے کن پر؟ جھوٹوں پر. آئے تطہیر میں اہل بیت سے مراد کون ہے؟ خود قرآن اس آیت میں کہا ہے اہل بیت سے مراد کون ہے. نساء میں صرف جناب سیدہ، انفس میں صرف جناب مولا، اور ابنا میں صرف حسنین. اس آیت نے آئے تطہیر کی تفسیر کی ہے. اہل بیت کون ہے؟ یہ ہستیاں ہیں. اگر کوئی اور بھی اہل بیت میں شامل ہوتا تو میدان مباہلے میں ساتھ جاتے ہیں. تو یہ معرفت جناب سیدہ ہے، یعنی پورے دین کی معرفت ہو پھر جھوٹوں پر لعنت بھیج سکتے. پورے دین کی معرفت ہو ایک، اور عمل کے میدان میں صداقت کے درجہ پر فائز ہو، زبان سچا ہو، عمل سے سچا ہو، کردار کے ذریعے سچا ہو، فکر کے لحاظ سے سچا ہو، ہر لحاظ سے سچا ہو، تو جھوٹوں پر لعنت بھیج سکتا ہے. بعض اوقات انسان فکری لحاظ سے جھوٹا ہوتا ہے، بعض اوقات کردار کے لحاظ سے جھوٹا ہوتا ہے. منافق ریاکار کردار کے لحاظ سے جھوٹے ہیں، بعض اوقات زبان کے لحاظ سے جھوٹے ہیں. تو دیکھیے علم جناب سیدہ، جناب سیدہ نہ اتنے علوم کے باوجود امام حسن مصطفیٰ کو بھیجتی تھی، بیٹا جاؤ مسجد میں یا کسی جگہ پر بھی جب حضور ہوتے تھے، جاؤ سنو پیغمبر کیا کہہ رہے اور آ کر مجھے بتانا، آ کر مجھے بتانا. ایک دفعہ ایک عورت آئی، آپ حدیث ڈھونڈنے لگی تو فی الحال نہیں ملی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ احادیث کا مجموعہ میرے سامنے حسن حسین کے برابر ہے. یہ تشبیہ کا مطلب یہ نہیں کہ 100%، یہ ادبی مسئلے میں کلیئر، مطلب فلان چاند کی طرح ہے، چاند کی طرح کا مطلب یہ تھوڑا 100% ہے. اس طرح سے مرنے والا شہید کب مرتا ہے؟ بالکل شہید کے برابر نہیں ہوتا ہے، قسم کے تشبیہ ہوتا ہے. یعنی میں حسنین کو بھی چاہتی ہوں اسلام کے لیے، ان احادیث کو بھی چاہتی ہوں اسلام کے لیے، احادیث کو بھی چاہتی ہوں اسلام کے لیے، حسنین کو بھی چاہتی ہوں اسلام کے لیے. اس حد تک اہمیت دینے والی. اور عورت آتی ہے مسلسل پوچھتی جا رہی ہے، پھر خود شرمندہ ہو گئی، کہا کہ میں نے آپ کو بہت تھکا دیا. فرمائے نہیں، شرمندہ مت ہو جاؤ، جتنا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. پھر آپ مثال دیتی ہیں، اگر ایک کسی کو کوئی 1,00,000 اشرفی دے دے، ظاہر سنگین بار سنگین ہے، لیکن کیا وہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا تمہارے سوالات کرنا میرے لیے اسی طرح سے، مجھے خدا عظیم ثواب عطا فرماتا ہے تو میں کیوں تھکاوٹ محسوس کروں؟ یہ پیغام ہے، ہمیں پیغام دے رہے کہ آپ علم بھی حاصل کرو. جناب سیدہ جس کے ساتھ فرشتے بات کرتے ہیں، علم لدنی ہے، عصمت کے مقام پر فائز ہے، قرآن کے شریک قرآن ہے، قرآن سے جدا نہ ہونے والی ہستی ہے، وہ امام حسن کو بھیجتی ہے تاکہ ہمیں بتائے تم احادیث پیغمبر، احادیث اہل بیت سے استفادہ کرو. وہ دوسروں کو سکھاتی ہے تاکہ ہمیں بتائے تم بھی دین پھیلاؤ، پیغام دین دوسروں تک پہنچاؤ، تمہاری بھی ذمت صحیح دین اخذ کرو دوسروں تک پہنچاؤ. تو ایام فاطمیہ میں ایک ہمارے اخلاقی فریضہ ہے، اپنے محسنوں کی یاد کرے، اور سب سے عظیم محسن محمد و آل محمد، یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، ہمارا آخرت کے انتظام ہے، لیکن اس کے ساتھ مشعل راہ ہے، آئینہ ہے. اس صاف ستھرا آئینے میں ہم اپنی تصویر کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے اندر کچھ کمی ہو اس آئینے کے ذریعے اصلاح کر سکتے ہیں. جناب سیدہ انتہائی مظلوم ہستی، مصیبتوں کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، اگرچہ ایک بچی جس کی 5 سال کی بچی ہے, والدہ کے سائے محبت سے جب محروم ہو گئی اور پھر پیغمبر خدا واپس آتے تھے, آپ کے سر اطہر پر مٹی لوگوں نے ڈالا, آپ نماز میں تھے, آپ کے پشت پر جانور کے جسم کے غلاظتیں ڈال دی. یہ سب ایک 5 سال کی بچے کے لیے یقیناً سنگین مسائل. پھر جنگوں میں, خصوصاً جنگ احد میں پیغمبر کے دندان مبارک کا شہید ہو جانا, لیکن مصیبتوں کا سلسلہ پیغمبر کے وفات کے بعد شروع ہوا. صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا, ایسی مصیبتیں مجھ پر ٹوٹ پڑی, اگر یہ مصیبتیں روز روشن پڑتی وہ تاریخ راتوں میں بدل جاتی. خدا جانتا ہے تاریخ نے چھپایا ہے, ظالموں نے چھپایا ہے, لیکن اشارے بتا رہے ہیں کہ کتنے ظلم و ستم ہوا جناب سیدہ پر. جب مولا امیر المومنین بھی تھے, پیغمبر خدا بھی تھے, اس وقت بھی جناب سیدہ پیغمبر کی جدائی پر پریشان تھی. پیغمبر جب بیمار ہو گئے 15 دن مسلسل جناب سیدہ پیغمبر کے سرانے پر رہے. ایک شعر پڑھے, وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الرِّمَامُ بِوَجْهِ, وہ اشعار تھے جو جناب ابو طالب نے پیغمبر کے شان میں کہا تھا. وہ نورانی ہستی جس کو وسیلہ بنا کر خدا سے بارش طلب کی جاتی ہے. فِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ, یتیموں کا سہارا ہے, بیوہ عورتوں کا سہارا ہے. پیغمبر نے فرمایا, بیٹی یہ آپ کے چاچا ابو طالب کے اشعار, اس کو فی الحال نہ پڑھو, قرآن کی آیت کی تلاوت کر. آیت کی نشانی ہے کہ ماں محمد الا رسول, محمد نہیں ہے مگر خدا کا رسول ہے. افعمات, اگر دنیا سے چلے جائے او قتل, یا مارا جائے شہید ہو جائے, انقلب تم پلٹ کر جاؤ گے اللہ اپنی جاہلیت کی طرف. پیغمبر ہمیں, بیٹی وہ آپ کے چچا کا اشعار ہے اس کو مت پڑھو, یہ پڑھو. جناب سیدہ کو اپنی وفات کے لیے, جدائی کے لیے شاید تیار کرنا چاہتے پیغمبر. اس آیت میں خدا خبر دے رہا ہے کہ پیغمبر جانے والے ہیں. افعمات او قتل, اگر طبیعی موت سے چلا جائے یا مارا جائے کیا تم پلٹ کر جاؤ گے. پیغمبر دو حوالوں سے جناب سیدہ کو تسلی دے رہے ہیں, ایک یہ ہے کہ میں جانے والا ہوں, دوسرا یہ ہے کہ آیت آپ جانتے ہیں جنگ احد کے دوران یہ آیت نازل ہوئی, جب سب بھاگ گئے تھے چند آدمی کے علاوہ. اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے تم پلٹ کر جاؤ گے, پیغمبر اگر مارا گیا تم اسلام چھوڑ کر جاؤ گے. جناب سیدہ کو خبر دے رہا ہے پیغمبر آیت کے ذریعے, بیٹی اگر میرے بعد مسلمان آپ کو چھوڑ کر جاہلیت کی طرف پلٹ کر جائے, آپ کو جس طرح سے مجھ کو میدان احد میں تنہا چھوڑا اسی طرح سے آپ کو تنہا چھوڑ کر جائے, پریشان نہ ہوں. شاید اس آیت کی تلاوت کو حکم اسی لیے دیا کہ جناب سیدہ ہم وفات پیغمبر, جدائی پیغمبر کے لیے اپنا آپ کو آمادہ کریں, ہم امت کی بے وفائی کے لیے اپنا آپ کو آمادہ کریں. وہ عظیم ہستی ہے پیغمبر کے سرانے پر, چنانچہ عرض کے جناب سیدہ شب و روز ہے تیمارداری کر رہی ہے, پیغمبر کے خیال رکھتی ہے. لیکن اسی دوران دا قلباب ہوا, گئی دروازہ کھولنے کے لیے, کوئی عرب ہے, فرمایا عرب میرے بابا بیمار ہیں, آپ کی حالت بہت خراب ہے, بہت طبیعت خراب ہے, تم واپس چلے جاؤ. چلا گیا, دوبارہ یا تیسرے بار آیا, پیغمبر بیدار ہو چکے تھے یا ہوش میں آ گئے تھے. فرمایا بیٹی یہ آپ کی عظمت ہے, یہ آپ کی عزت ہے کہ آپ سے اجازت مانگ رہا ہے. یہ خدا کے وہ فرشتے ہیں جو کسی سے اجازت نہیں مانتا, یہ عزیزوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے والا فرشتہ ہے, ماں کو بیٹی سے جدا کرنے والا, ماں کو فرزند سے جدا کرنے والا. نہ معلوم راز کیا تھا, لیکن شاید خدا چاہتا ہے مسلمانوں کو یہ پیغام دے, زہرا کے عظمت کو پہچان لو, یہ وہ دروازہ ہے, یہ وہ ہستی ہے جس کے احترام خدا کے وہ فرشتے بھی رکھتا ہے کہ کسی نبی سے بھی اجازت نہیں لیتا. آپ کی عظمت ہے جناب سیدہ کی عظمت ہے, آپ کی حرمت ہے, آپ کا احترام ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے نا, ایک ہفتہ ہی گزر گیا تھا جناب سیدہ کے دروازے پر آئے, جناب سیدہ دروازے پر گئی, دروازہ نہیں کھولا, فرمایا تم واپس چلے جاؤ, لیکن اشقیاء واپس نہیں جاتے, حکم دیتے ہیں کہ آپ کے دروازے کو آگ لگا دی جائے, وہ دولت سرا جس میں عالم کے سب سے افضل خاندان ہے, دختر پیغمبر ہے, پیغمبر کے نواسے ہیں, پیغمبر کے نواسیہ ہے, اسلام کے عظیم ترین محسن علی ہے, محسن اسلام علی ہے, اس دروازے کو, اس گھر کو آگ لگانے کا حکم ملا. انسان پر جب غیر ظلم کرے تو کسی حد تک برداشت کر سکتا ہے, لیکن بابا کے کلمہ پڑھنے والے جن کو بابا نے نجات دی تھی, جن کو بابا نے بدبختیوں سے نکالا تھا, وہ آج آگ لے کر آئے زہرا کی دولت سرا پر. آپ کے دل پر کیا گزرا, پیغمبر کے روزے کی طرف رخ کے بابا آپ کے بعد ان اشقیاء کی طرف سے کس کس قسم کے ظلم ہم پر ہو رہا. دروازے کو جل چکا تھا, دیوار کے درمیان سے جناب سیدہ کی آواز بلند ہوئی, فضا آ جانا, میرا محسن شہید ہوا, میرا محسن سقط ہو گیا. ابن ابی الحدید اپنے استاد سے نقل کرتا ہے کہ استاد کہتا ہے پیغمبر کی ربیب بیٹی, یعنی جناب زینب جو حضرت خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھی, حضرت خدیجہ نے ان کو اپنی بیٹی قرار دی تھی. اب مکے سے جب مدینہ آ رہی تھی, ایک مشرک نے نیزے سے حملہ کیا جناب زینب پر, گھبرا گئی, گھبراہٹ کے عالم میں بچہ سقط کر گیا. جب فتح مکے کے ایام پہنچے, پیغمبر نے 10 آدمیوں کی نشاندہی کی, یہ 10 آدمی خانہ کعبہ کے پردوں سے بھی متمسک ہو, ان کو قتل کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے نا, خانہ کعبہ تو درکنار مسجد حرام کے احاطے میں اذیت دینے والے حشرات کو بھی نہیں مار سکتا, ان کو تکلیف بھی نہیں دے سکتا, لیکن پیغمبر نے فرمایا ان 10 آدمیوں کو اگر پردے کے کعبہ کے پردے تھامے ہوئے ہو قتل کرنا ہے. ان میں سے وہی شقی بھی تھا جس نے جناب زینب پر نیزے سے حملہ کیا, نیزے تو نہیں لگا لیکن آپ کا فرزند سقط کر گیا. ابن ابی الحدید کے استاد کہتا ہے اگر پیغمبر زندہ ہوتے, حضرت محسن فاطمہ کے شہید کرنے والے کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے. عموماً بچے جب کسی سے پریشان ہوتے ہیں, ڈر جاتے ہیں یا لڑتے ہیں, ماں کے پاس آتے ہیں. چھوٹے بچے اگر ماں دفاع نہیں کر سکتی ہے تو باپ کے پاس جاتے ہیں. چھوٹے بچے سمجھتے ہیں میرے بابا سب سے زیادہ طاقتور ہیں, لیکن وہاں پر حسنین زینب ام کلثوم 4-5 سال کے چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے. کس عالم میں ایک طرف مادر گرامی اپنے خون میں گرتا اور رشی کے عالم میں دوسری طرف علی کے گردن میں رسم ڈال کر لے جا رہے ہیں, ان شہزادوں کے دل پر کیا گزرا ہوگا. ایک عالم نقل کرتا ہے کہ ایک دفعہ ایک جوان میرے پاس آیا, کہا کہ میں نے اپنی زوجہ سے اختلاف کی بنا پر ہلکے سے تھپڑ مارا اس کے ماتھے پر, اس کے رخسار پر. چند دن کے بعد میں نے معافی مانگی, زوجہ معاف کرو غلطی ہو گئی. تو زوجہ نے کہا کوئی حرج نہیں, تم میرے شوہر ہو, کوئی حرج نہیں, لیکن اگر دوبارہ کبھی معافی چاہتے ہو نا, ہماری چھوٹی سی بچی کے سامنے نہیں بن. جس دن تم نے مارا اس وقت سے یہ بچی مسلسل میرے رخسار کو دیکھ رہی ہے. فاطمہ پر کیا گزرا ہوگا جب ایک طرف سے گلا دوسرے طرف علی. آج دروازے میں آگ لگی, آج ایک دروازے میں آگ لگی, کربلا میں دسیوں خیمے میں آگ لگی. آج جو ایک کی جناب سیدہ کے سینے میں پیوست ہو گئی, کربلا میں ہزاروں تیر کی شکل میں حسین سید شہدا کے جسم آدھار میں لگی. یہ وہی شروع تھا. سلام ہو حسین پر, سلام ہو
على لعنة الله القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدائے بحق محمد آل محمد, بحق انبیاء و مرسلین, بحق شہداء و صالحین, خدائے جناب سیدہ کا واسطہ, جناب سیدہ کے بابا کا واسطہ, جناب سیدہ کے شوہر کا واسطہ, جناب سیدہ کے فرزندوں کا واسطہ, خدایا شہدائے کربلا کا واسطہ, خدایا تیرے اسماء حسنہ و اعظام کا واسطہ, ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. ان مجالس کے انتظام کرنے والوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں خدایا کامیابی سعادت عطا فرما. خدایا حاضرین کے جو بھی حاجات شرعیہ ہے بحق محمد آل محمد, ان تمام حاجات کو پورا فرما. دشمنان اسلام, دشمنان تشیع اگر ہدایت کا لائق نہ ہو, انہیں نیست و نابود فرما. غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما. خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمارے شہداء کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما, ہمارے اسیروں کو جلد از جلد رہائی عطا فرما, ہمارے مجاہدین کو ناصبیوں پر, تکفیریوں پر, منافقین پر, کفار پر کامیابی عطا فرما. خدایا ہمارے ملک کو روز بروز ترقی عطا فرما. ہمارے ملک میں دہشت گرد, تکفیری, ناصبی جو کوئی ہے اگر لائق ہدایت نہ ہو, انہیں نیست و نابود فرما. خدایا ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, آخرت میں اہل بیت کے شفاعت کا لائق بننے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمیں آنے والے سالوں میں یاد جناب سیدہ, یاد اہل بیت, یاد حسین کرنے کی, غم حسین میں, غم جناب سیدہ میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہماری مساجد, امام برگاہیں, دینی مراکز, علماء کرام, مراجع اعظم, رہبر معظم, دین کی خدمت کرنے والے, مومنین کی خدمت کرنے والے, قوم و ملت کی خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. بن نبی و علی تمام شہداء اسلام خصوصاً عباس ٹاؤن میں جو شہید ہوئے ہیں, اور حاضرین کے مرحومین کے لیے اور مجالس کے منتظمین کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ.